به محمد وعلى آله وصحبه أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج میرے پاس ایک سوال ہے، بڑا اہم سوال بھی ہے اور اعتبار عقائد کے بنیادی عقائد سے متعلق ہے اور بڑا مزیدار بھی ہے اور براہ راست متعلق بھی سلوک و تصوف سے ہے، کیونکہ علماء ظواہر میں اس میں ہمیشہ اختلاف رہا ہے اور وہ کبھی اس اختلاف کو سلجھا بھی نہیں سکتے جب تک وہ کمالات باطنی کے حقوق کی طرف متوجہ نہ ہو، کیونکہ یہ سوال اس طرح کا ہے. سوال یہ ہے کہ غائبانہ کسی کو پکارنا بالخصوص ان لوگوں کو جو دنیا سے گزر چکے ہیں، نبی ہوں یا ولی ہوں، کیا یہ جائز و درست ہے یا نہیں؟ اگر اس کے کوئی جواز کی صورت ہے تو وہ کیسی ہے، اور جو علماء اس پر شرک کا فتویٰ دیتے ہیں اس سے کیسے آگے بچ سکتا ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ ندا بالغیب جو ہے وہ شرک ہے، اور اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ بڑی بنیادی اور بڑی خاص اہمیت کی حامل بات ہے یہ. جو لوگ دنیا میں زندہ موجود رہتے ہیں، کم ہی دیکھا گیا ہے کہ کوئی انہیں غائبانہ پکارتا ہو. تقریباً سارے ہی حاضر ہو کر بات کر لیتے ہیں، چٹھی لکھ کر بات کر لیتے ہیں، باہر ٹیلی فون سے بات کر لیتے ہیں. کوئی شخص بھی اس بات میں مطمئن نہیں ہو جاتا کہ میں نے اپنے گھر سے بیٹھ کر شیخ کے لیے بات کر دی ہے کہ یا شیخ میرا فلاں کام اس طرح ہو گیا یا وہ بات اس طرح ہو گئی، اس کی اطلاع ہوگی. میرے خیال میں سارے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں اور یہ بڑی عام سی بات ہے. ہم آپ دوسرے لوگ، ہم لوگ کبھی مطمئن نہیں ہوتے کہ گھر میں چپکے سے بات کرتے ہیں اور ہم مطمئن ہو جائیں، بلکہ ہم اس بات کے لیے چٹھی کا سہارا لیتے ہیں یا ٹیلی فون کا سہارا لیتے ہیں یا کاسٹ کا سہارا لیتے ہیں یا خود وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں. بالکل یہی بات بزرگ والوں کے ساتھ بھی ہے، بالکل ایسے ہی. آپ اگر برزخ والوں سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ ذرائع استعمال کریں جو آپ کی بات کو ان تک پہنچا دیں، یا ان کی بات کو آپ تک پہنچا دیں. تو اس میں نہ کوئی شرک ہے نہ گناہ، بلکہ کمال انسانیت ہے کہ کوئی دنیا میں بیٹھا ہوا برزخ تک اس کی رسائی ہو. اور اگر یہ ذرائع نہ ہو، یہ ذریعہ ہے قلبی اور روحانی قوت. اب ہمارے سلسلے عالیہ کی خصوصیات میں سے ہے کہ ہم سالک کی روح کو برزخ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر کے نہ صرف اسے حضور کے روبرو حاضر کرتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پر اسے روحانی بیعت کرا دی جاتی ہے. تو جو شخص بارگاہ نبوی میں پہنچ کر روحانی بیعت سے مشرف ہوتا ہے، یقیناً وہ اپنی روح کو وہاں حاضر کر کے اپنی گزارشات بھی عرض کر سکتا ہے اور وہاں سے جوابات بھی لے سکتا ہے, اس میں کوئی شرک نہیں, بلکہ کمال اسلام ہے اور کمال انسانیت ہے اور معراج انسانیت ہے کہ سور تش بر خاک و جان در لا مکان, مر کر تو برزخ میں کافر بھی پہنچ جاتا ہے, مر کر برزخ میں پہنچنا کوئی کمال انسانیت نہیں ہے, ہر مرنے والا برزخ میں جاتا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ وہ الیجین میں جاتا ہے یا سجین میں جاتا ہے, جاتا بہرحال برزخ میں, الیجین بھی برزخی کے ایک حصے کا نام ہے, سجین بھی برزخی کے ایک حصے کا نام ہے, اور مومن جو نجات یافتہ یا الیجین یا اعلیٰ درجات میں جاتا ہے تو برزخی میں جاتا ہے, اور کافر اگر شدائد میں یا عذاب میں یا سختی میں جاتا ہے تو جاتا برزخی میں ہے. تو جانے میں دونوں برابر ہیں, جاتے مر کر دونوں برزخ میں ہیں, ٹھکانے علیحدہ علیحدہ ہیں, ان کے معیار علیحدہ علیحدہ ہیں, جگہ ایک, عالم ایک ہی ہے, کیونکہ قیام حشر سے پہلے پہلے ارواح برزخ میں. تو مر کر برزخ میں جانا کمال اسلام نہیں ہے, کمال اسلام یہ ہے کہ جہاں رہتا بستا ہو اور اس کی رسائی برزخ تک ہو. اب جسے یہ نعمت نصیب ہو گئی اس کے لیے تو مسئلہ حل ہو گیا, اسے تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی کہ جب اور جہاں اور جس ہستی سے جو بات وہ عرض کرنا چاہے یا شرف زیارت سے مشرف ہونا چاہے, تو جب اس نے آنکھ بند کی, اب اللہ کی مرضی کہ مکاشفات میں بھی انسان کو کلی اختیار نہیں ہوتا, جیسے ظاہری جو حواس ہیں یہ بھی معطل ہو جاتے ہیں, ایک دفعہ ایک آدمی ٹھیک ٹھاک سن رہا ہوتا ہے اور ایک لمحے چیختے رہو اسے بات سنائی نہیں دیتی, پھر وہی اس کی قوت سنوائی درست بھی ہو جاتی ہے, بھی آنکھ بند ہو جاتی ہے پھر وہ درست بھی ہو جاتی ہے, نظر بھی آنے لگتا ہے. اسی طرح مشاہدات و مکاشفات دستِ قدرت میں ہوتے ہیں, اختیار باری میں ہوتے ہیں, لیکن جنہیں یہ مقام حاصل ہی نہیں ہوتا ان کے لیے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ تو خارج از بحث ہو گیا, اور جنہیں یہ مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہے اکثر اوقات جب وہ متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ کریم وہ بات سامنے سے کھول دیتے, کبھی سمجھ نہیں بھی آتی ہے اللہ کی مرضی کی, قبضہ اختیار تو اس کا. اب ایک ایسا شخص جس کی برزخ میں رسائی ہے, یا کم از کم چونکہ ہمارے سلسلے عالیہ میں جس شخص کی رسائی برزخ تک ہو جائے اسے ہم فنافر رسول سے ارے نیچ ہوتے ہیں, اور وہ سالک جسے فنافر رسول حاصل ہو جو بارگاہ نبوی میں روحانی طور پر حاضر ہو سکتا ہو, اس کے لیے برزخ میں کسی بھی جگہ پہنچ جانا کوئی عجیب بات نہیں ہے, اس کے لیے تو اس مسئلے میں الجھنے والی بات ہی کوئی, اور اس پر کوئی جرم بھی صادق نہیں آتا, کیونکہ اس کے پاس سبب ہے, ذریعہ ہے, رابطہ ہے. دوسری صورت ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں یہ کمال حاصل نہیں ہے. تو اچھی بات تو یہ ہے کہ وہ بزرگان دین کے لیے یا معزز و اقارب کے لیے جو برزخ میں ہیں ایثار ثواب کریں, اگر ان تک کوئی بات کرنا ہی چاہتے ہیں, جیسے کسی کے دل میں آ جاتی ہے کہ خدا یہ میری بات رسول اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے, تو پھر اس انداز سے کریں کہ خدایا میرے یہ الفاظ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے, خدا قادر ہے, اس میں کوئی شرک نہیں. جیسے انہوں نے فرمایا نل تیاری سبا یوم نلا عرض الحرم بلغ سلامی روز و تنسیح نبی المحترم, ہوا سے کہہ رہا ہے عاشق صادق کہ اگر تو مدینہ منورہ کی فضاؤں سے گزرے تو بارگاہ نبوی میں میرا بھی سلام ضرور کہ, اور یہ سیرت سے ثابت حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ اہل مکہ سولی دینے کے لیے لے گئے میدان میں, تو جب وہ لمبا سا واقعہ ہے, لیکن میں اس مقصد کا حصہ لیتا ہوں. جب انہیں وہ سوزی پہ کھینچنے لگے انہوں نے نگاہ دوڑائی, انسانوں کا تو سمندر تھا لیکن ایسا کوئی نہیں تھا جو ان کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا. تو یہ انہیں کے ارشادات کو اس شعر میں ڈالا گیا ہے. انہوں نے دعا کی, خدا اس ہوا ہی کو کہہ دے کہ ان آخری لمحات میں میرا السلام علیکم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے مدینہ منورہ میں اور آپ نے وعلیک السلام وعلیک السلام وعلیک السلام آپ نے اس طرح مسلسل دہرایا جو خادم وضو کروا رہا تھا ساری گزرتی. یا رسول اللہ سلام تو کسی نے نہیں کہا. آپ نے فرمایا عبید نے کہا ہے ہوا لائی ہے سلام. تو جب درمیان میں واسطہ اور ذریعہ آ جاتا ہے تو اس میں کوئی شرعی اعتراض اس پر نہیں رہتا. یہ جو علماء اعتراض فرماتے ہیں یہ فرماتے ہیں اس طرح کہ جس طرح اللہ ہر جگہ ہر چیز ہر بات کو بغیر کسی سبب کے جاننے سننے پر قادر ہے, اس طرح اس صفت سے متصف نہ کسی رسول کو مانا جائے نہ فرشتے کو نہ کسی ولی کو. نہیں, اگر یہ خیال ہو کہ جس طرح بغیر ذریعے خدا بند عالم کو سننے کے لیے ذرائع کی ضرورت ہے, مخلوق اور ذرائع میں سے آزاد کی تو محتاج ہے بولنے کے لیے زبان کی, سننے کے لیے کان کی, دیکھنے کے لیے آنکھ کی, اللہ قریب آزاد کا بھی محتاج نہیں ہے. مخلوق جب بھائی جب مکالمہ ادائی ہوتا ہے تو خدا کی بات صرف کان نہیں سنتے, وجود کا ذرہ ذرہ سن رہا ہوتا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب اللہ کریم کی طرف سے کسی کو نوازا جائے, جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام ہوئی تو بظاہر ایک درخت پر تجلی تھی اور اس میں سے آواز آئی اننی انا اللہ, تو وہ آواز موسیٰ علیہ السلام کی صرف کانوں میں نہیں, گوشت کوشت ہڈیوں اور خال تک ہر چیز کان بن گئی. کوئی جد مقرر نہیں کی جا سکتی کہ اس طرف سے آ رہی ہے یا اس طرف سے. تو یہ کمالات اور اوصاف اس کے ہیں جو صفت جس معیار کی اللہ کی ہے وہ صفت عقائدی طور پر بھی مخلوق میں نہیں پائی جا سکتی. یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے. ہم اگر کہیں کہ ذاتی طور پر تو یہ وصف اللہ کا ہے, عطائی طور پر اللہ کے کسی نبی یا فرشتے کا ہے, تو کوئی عطائی طور پر بھی دوسرا خدا یا اللہ نہیں بن سکتا. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو درجہ جس وصف میں الوہیت کے لیے اور ذات باری کے لیے ہے وہ درجہ اسی وصف میں عطا ہو کر بھی انسان کو یہ فرشتے کو حاصل نہیں ہوتے. اب قرآن کریم میں اوصاف مشترک آتے ہیں کہ سمیع و بصیر دو اوصاف ہیں ذات باری کے, بغیر کسی تمیز کے مطلق انسان کی جب بات ہوتی ہے تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے وجعلنا سمیعا بصیرا. ہم یہاں نبی یا مومن کی بات نہیں, مطلق انسان کی بات ہے. لیکن یہی سماعت و بصارت کے دو الفاظ جب انسان سے متعلق بولے جائیں گے تو ان کی دھارا جو ہے وسعت جو ہے وہ انسانی استعداد سے متعلق ہو جائے گی اور وہ انسانیت کی رسائی تک سمیع و بصیر ہوگی. یہ نہیں کہ جیسا خدا سمیع و بصیر ہے ویسے ہی انسان سمیع و بصیر ہوگا, یہ نہیں ہوگا. یہی وصف جب انسان کے ساتھ متعلق ہوگا تو انسانی حیثیت کے مطابق اس کے معنی اور وہ وسعت ہوگی, اور یہی لفظ جب متعلق اللہ کی ذات سے ہوگا تو اس میں وہ وسعت آ جائے گی جو اس کی جان کے ساتھ. جب ہم کہیں گے کہ اللہ بصیر ہے تو اس کی بصارت
ایسی ہوگی جیسی اس کی شان کے لائق ہے، اور جب ہم کہیں گے انسان بھی بصیر ہے تو اس کی بصارت ایسی ہوگی جیسی انسان کو سزاوار ہے. تو اشتراک اوصاف خالق اور مخلوق میں ممکن، یعنی قطعی طور پر بھی کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ اوصاف کو اس طرح حاصل نہیں کر سکتا جیسے اللہ کے اپنی شان کے مطابق حاصل کرے گا. تو اگر ہمیں محبت بعض اوقات مجبور کر دیتی ہے، اور عاشق کبھی غیر حاضر نہیں ہوتے، یہ بڑی عجیب بات ہے، بعض لوگوں کو محبت نبوی نے دیوانہ کر دیا، کوئی ان کی رہنمائی کرنے والا نہ ملا، انہیں یہ فن حاصل نہ ہو سکا، روحانی طور پر حاضر نہ ہو سکے، لیکن کبھی انہوں نے اپنے آپ کو بارگاہ نبوی سے غیر حاضر بھی محسوس نہیں کیا، اور ساری زندگی ایسے باتیں کرتے رہے جیسے مجلس عالی میں حاضر ہوں، لیکن کبھی ہوا کے ہاتھوں پیغام بھیج رہے ہیں، کبھی فضا کے ہاتھوں بھیج رہے ہیں، کبھی ذات باری کو خطاب کر رہے ہیں کہ خدایا میری بات وہاں تک پہنچا. تو یہ سارے ذرائع درست اور جائز ہیں، کوئی کباہت نہیں. کباہت صرف اس بات میں ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی بھی ہستی کو اس درجے کا، ان اوصاف کا حامل مانیں جو اللہ کا حق ہے، اور یہ شرک ہے. یہ تو واقعی شرک ہو گیا جب آپ نے ایک صفت کو ایک درجے میں اللہ میں مانا، اسی درجے میں دوسری کسی ہستی میں بھی مانا، تو آپ نے ایک صفت میں تو شرک کر لیا نا. لیکن میرے خیال میں کوئی مسلمان ایسا کرنے کی ضرورت نہیں کرتا. جہاں تک میرا خیال ہے، ہر شخص کی اپنی ذاتی استعداد ہوتی ہے بات کو سمجھنے کی، میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ جو مسلمان بھی اپنی بات پہنچانا چاہتا ہے، اسے چاہیے یہ کہ وہ یہ یاد رکھے کہ میں اس قابل نہیں ہوں میری بات وہاں تک پہنچے، لیکن خدایا تو قادر ہے میرے الفاظ کو وہاں تک پہنچا. پھر جب پہنچانے رب العالمین نے، تو ان کے لیے چلانے کی یا مکان کی چھت پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لوڈ سپیکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو دلوں کی بات سنتا ہے. نمائش کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے سناؤ. اتنی نان سے بیٹھو، سکون سے بیٹھو، اپنی طبیعت کو حاضر کرو، اور اپنی وہ بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا چاہتے ہو اللہ کے پیش کرو، خدایا میں معذور و مجبور ہوں، تو تو قادر ہے میری بات پہنچا. اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو وہ محسوس کرے گا کہ اسے حضور نبوی اور بارگاہ نبوی کے آداب کا خیال رکھنا پڑے گا. اور یہ جو رواج ہو گیا ہے نا، ہم لوگ سپیکر لگا رہے ہیں، زور زور سے کہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ تو شرم ویسے بھی حرام ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مسجد میں تشریف رکھتے ہوں، موجود ہوں، تو بھی اتنی بلند آواز سے السلام علیکم کہنا شرم حرام ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، بارگاہ نبوی میں کبھی آواز کو بلند کرنے کی ضرورت نہ کرو. اور اگر حضور یہاں سے غرے تشریف رکھتے ہوں تو پھر حرام ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کہ پس دیوار سے اگر کوئی پکار کر کہتا ہے یا رسول اللہ، تو اللہ فرماتا ہے اولئک لا یاکلون، یہ بے وقوف ہیں، ان میں شعور نہیں ہے بات کرنے کا، خبردار کبھی دیوار کے پرے سے میرے نبی کو آواز مت دو. اور پھر طریقہ سکھایا اللہ نے، حق یہ تھا کہ یہ در حضور پر بیٹھ جاتے، اور حضور جب اپنی مرضی سے باہر تشریف لاتے اور ان کی طرف متوجہ ہوتے تو یہ اپنی عرض پیش کرتے. یعنی اس حد تک ادب ہے کہ آپ در رسول پر بیٹھے ہیں، حضور تشریف لائے ہیں، لیکن آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، کسی دوسری طرف متوجہ، تو بھی حضور کو پکارنا حرام ہے. آپ حضور کی توجہ میں مشغول نہیں ہو سکتے، نہ میں نہ آپ نہ دوسرا. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ در رسول پر حاضر ہوں آپ. حضور بھی اسی عالم میں جب تشریف رکھتے تھے صحابہ حاضر ہوتے تھے تو اللہ نے ادب سے کہا کہ حضور اندر ہوں حجرے میں, باہر سے آواز مت دو, بیٹھ جاؤ انتظار کرو. حتیٰ تخرج الیہم, حتیٰ کہ میرے حبیب تو ان کی طرف نکلے. یہ جو الیہم ہے اس میں اشارہ یہ ہے کہ اگر حضور باہر تشریف لائیں اور ادھر متوجہ ہوں, تخرج الیہم ان کی طرف, اس بیٹھنے والے کی طرف حضور متوجہ ہوں تو اپنی عرض پیش کرے. لیکن اگر حضور متوجہ نہ ہو تو اسے حق حاصل نہیں ہے کہ حضور کو کھینچ کر اپنی بات کہے. تو یہ عالم ہے احترام نبوی کا. اب اگر ہم یہاں سے لوڈ سپیکر پر کہیں السلام علیکم یا رسول اللہ تو یہ سارے آداب تو دھرے رہیں گے. یعنی آپ کو خود اندازہ کریں جو ادب اللہ نے ہمیں تعلیم کیا ہے اس پر کیا اثر. تو اگر السلام علیکم یا رسول اللہ ہی کہنے کا شوق ہے اور روحانی رابطہ حاصل نہیں ہے تو آرام سے اطمینان سے بیٹھ کر ضرور کہو اور اللہ سے کہو خدایا میرا یہ سلام حضور تک پہنچا. ضرورت ہے تو ہوا سے کہہ کر دیکھو, خبال کا خبیب کا لے کر جا سکتے اور میرا آپ کا لے کر کیوں نہیں جا سکتے. ہم بھی تو اسی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی امت, اسی کی امت ہی ہے. تو درد پیدا کرو کہ ہوا بھی مجبور ہو جائے تمہاری بات کو لے جانے تک. تو میاں اگر تو ہوں درمیان میں اسباب و ذرائع پھر تو بات درست, نہ کوئی کفر نہ شرک. اور اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ خدا جس طرح قادر ہے بغیر اسباب و ذرائع کے سننے پر اسی طرح کوئی ولی نبی فرشتہ رسول قادر ہے تو یہ عظمت باری میں اشتراک آ جائے, گناہ ہو جائے. تو اس کا اصل اور صحیح قاعدہ اور طریقہ تو یہ ہے کہ یہ کمال تو حضور کے تو خیر حضور ہی کی غلاموں کے لیے ہیں اور اس عالم میں حاصل کرنے کے لیے ہے. صورت ہے اس مسئلے کی, اس میں کوئی الجھاؤ لمبا چوڑا نہیں ہے. الجھاؤ والی بات صرف یہ ہے کہ لوگ اس فن میں تربیت حاصل نہیں کرتے, حاصل نہیں کرتے اس چیز کو, سیکھتے نہیں, سمجھتے نہیں اور آدھے بزد ہیں کہ ہم اسی طرح سے زور لگائیں گے اور دوسرے بزد ہیں کہ یہ کفر ہے اور شرک. اور دونوں فتویٰ دینے والے بھی اور عمل کرنے والے بھی دونوں حضرات اس فن سے واقفیت نہیں رکھتے. مصیبت یہ تو اصل یہ فتویٰ دینا حق ہی ان لوگوں کا ہے جو اس فن میں ترق رکھتے. تو اس کی صحیح صورت یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو خدا توفیق دے تو جو لوگ دنیا سے چلے گئے آپ ان سے حسن عمل کی تعلیم دیں. آپ یہ دیکھیں کہ کسی ولی کو ولایت کیسے مل گیا, آخر وہ بھی تو انسان ہی تھا, فرشتہ تو نہیں. اب کن عقائد اور کن اعمال کا وہ حامل تھا, آپ وہ عقائد اور وہ اعمال اپنائیں تاکہ آپ کا حشر اس کے ساتھ ہو اور آپ کا تعلق اس کے ساتھ قائم رہے. اگر آپ ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی نیکی بھی نفلاً جو کرتے ہیں جو آپ پر فرض نہیں ہے اس کا ثواب کسی بھی مومن کو برزخ میں خواہ وہ ولی ہے خواہ وہ عام مومن ہے خواہ وہ نبی اور رسول ہے دینا چاہیں تو وہ نیکی آپ کا سرمایہ ہے. اللہ سے دعا کریں ایصال ثواب. اپنی بات تک کرنا چاہیں تو مزہ تو جب ہے کہ اس کے لیے وہ صورت حاصل کرے کہ برزخ آپ پر منکشف ہو جائے. اگر شوق بات کرنے کا ہے, تیر کھانے کی ہوس ہے تو جگر پیدا کر, سر کٹانے کی تمنا ہے تو سر پیدا کر. اگر اتنا ہی شوق ہے کہ میں برزخ میں حاضر ہوں, میں حضور کی خدمت میں عرض کروں, میں صحابہ کی خدمت میں عرض کروں, میں اور یا اللہ اور صوفیہ کی خدمت میں اپنی بات عرض کروں تو تیر کھانے کی آواز ہے تو جگر پیدا کر پھر یہ کمال حاصل کریں, پھر محنت کریں, حلال کھائیں, اللہ اللہ کر دیں. لوگ سو رہے ہوں آپ جاگ رہے ہوں, لوگ آرام کر رہے ہوں آپ مجاہدہ کر رہے ہوں, اور خدا آپ کو توفیق دے اور آپ کی وہاں تک رسائی ہو اور آپ مزے سے بات کریں. نہ آپ کو مفتی کے پاس جانے کی ضرورت ہو, نہ مفتی کو خبر ہو سکے آپ بیٹھے آپ بات بھی کر رہے ہیں اور مفتی صاحب کو پتہ ہی نہ چلے, پھر فتوا کیسے لگائیں گے, سنیں گے تو فتوا لگائیں گے. اور اگر یہ نہیں ہے اور بات کرنے کا بھی شوق ہی ہے تو پھر اللہ سے دعا کریں, خدا میرے یہ الفاظ فلاں ہستی تک پہنچا دے, پھر بھی مفتی آپ سے کچھ نہیں کہے گا اور کچھ نہیں کہہ سکتا. اور میرے خیال میں یہ نہایت مناسب طریقہ ہے کہ بات کا شوق بھی پورا ہو جائے اور اس پر کوئی اعتراض بھی وارد نہ ہو, تو اس سے زیادہ سہل اور آسان طریقہ کوئی نہیں. میرے خیال میں اتنی بات اس موضوع پر فی الحال کافی ہے, 5-10 منٹ ہیں. اگر آپ کسی کے پاس کوئی اس سے متعلق یا اور کوئی ایسی بات ہو جو آپ پوچھنا چاہتے ہوں تو
یہ
نہیں سمجھتے, زبانی کہتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. اگر سمجھتے ہوتے تو اونچا دم نہ لیتے. ذرا سوچو, آدمی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کھڑا ہو اور اس طرح چلا سکتا؟ سمجھتے نہیں ہیں, ویسے کہہ دیتے ہیں تمہیں چڑھانے کو تنگ کرنے کو. اگر کوئی بھی شخص, اب آپ دیکھیں میرا اور آپ کا تعلق استادی اور شاگردی کا, آپ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو علم میں مجھ سے بڑے لوگ ہیں, ایسے ہیں جو ورع اور تقویٰ میں مجھ سے زیادہ ہیں, ایسے لوگ موجود ہیں جو نوافل مجھ سے زیادہ پڑھتے ہیں, حلیم التقویٰ مجھ سے زیادہ ہیں, بے شمار خوبیاں آپ حضرات میں مجھ سے بدر جہاں زیادہ ہیں. صرف ایک بات کے لیے آپ میرے پاس اڑے ہوئے ہیں کہ یہ فن میں نے حاصل کیا ہے, خدا نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں آپ کو بھی سکھا سکوں اور آپ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں. بات تو اتنی ہے, لیکن اس میں اتنا ادب ہے, اتنا احترام ہے کہ اگر میں بات نہ سننا چاہوں تو آپ مجھے سنانا نہیں چاہتے. اور اگر یہ احترام و ادب آپ نہیں رکھیں گے تو آپ مجھ سے کچھ حاصل نہیں کر پائیں. یہ اس لیے ضروری نہیں کہ اس میں میری کوئی شان بڑھتی ہے, یہ اس لیے ضروری ہے کہ جو حاصل کرنا چاہتا ہے اسے اپنا دامن دل پھیلانا پڑتا ہے, اور دینے والے کی پسند ہوتی ہے کہ کس وقت کیا دیتا ہے. آپ مجبور نہیں کر سکتے کوئی گداگر, کسی صاحب خانہ کو بندوں پہ شمشیر مجبور نہیں کر سکتا, وہ تو ڈاکوں کا کام. تو ہم سارے گداگر سے بھی کم تر حیثیت رکھتے ہیں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں. ساری مخلوق تمام برکات لینے والی ہے, حضور بانٹنے والے. انما انا قاسم واللہ یؤتی کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور کے سامنے بھلا کوئی اونچا سانس لے بھی سکتا؟ ادب گاہست زیر آسمان, اب عرش نازک کر نفس گم کردہ میاں ہیں, ابو بکر عمر ہی جا جہاں ابو بکر صدیق اونچا سانس نہ لے, جہاں فاروق اعظم دم نہ کھینچے, وہاں میں اور آپ نعرے مارے. اگر ہم حضور کے روبرو ہوں تو نہیں مار سکتے, مانتے شانتے کچھ نہیں, صرف آپ کو چڑھانے کے لیے کہہ دیتے. اگر حضور کو حاضر ناظر کوئی جانتا ہوتا تو اس کی تو ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ دم کھینچتا. اور یہ حضر و ناظر کا عجیب چکر ہے. سادہ سی بات, یہ الفاظ کے الجھوائیں آ کر نہ پڑے. سادہ سا میں نے اصول سمجھا دیا کہ اب حضر و ناظر کو چھوڑے, جو اوصاف خدا کے ہیں اور جیسے ہیں وہ اوصاف اس شان کے ساتھ مخلوق میں نہیں آ سکتا. اللہ اللہ خیر سے, اگر کوئی مخلوق حضر و ناظر کی ہوگی تو بحثیت مخلوق کی ہوگی, بحثیت اس شان کے ساتھ نہیں ہوگی جس شان کے ساتھ خالق کا. سادہ سی بات, حاضر تو میں نے موجود ہونا ہے, ناظر تو میں نے دیکھنا ہے. اب ہم بھی حاضر ناظر ہیں آپ کے سامنے, آپ میرے سامنے حاضر ناظر ہیں, اللہ اللہ خیر, اس میں تو کوئی شرک نہیں ہے. لیکن یہ تب شرک بن جائے گا جب ہم کسی کو بھی اس قوت اور اس اختیار کے ساتھ مانیں گے جو اللہ کا ہے. اور میرے خیال میں کوئی مسلمان یہ نہیں سوچتا. زور سے کہنا ہی چاہتا ہے تو اسے خدا اور اس کے رسول پر چھوڑ دو, تم اسے کافر مت کرو. اگر خدا اس سے ناراض نہ ہو, اللہ کا حبیب اس سے ناراض نہ ہو, تو میری آپ کی ناراضگی اس کا کیا بگاڑ دے. یہ بتا دو کہ اس طرح سے کرنا مناسب نہیں ہے, اس بارگاہ کے آداب ہیں اور ان کو اختیار کرو, لیکن اسے اللہ پر چھوڑ دو. کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد شرک کی طرف جانا پسند نہیں کرتا, مسلمانوں کو مشرک نہیں کہنا چاہیے. اور جو مشرک ہیں ان کے عقائد اسلامی ہیں ہی نہیں سرے سے, انہوں نے عقائد ہی وہ اپنا رکھے ہیں جو گھر کے بنے ہوئے ہیں اور ایجاد بندہ ہیں. جو شخص وہ عقائد اپناتا ہے جو حضور نے تعلیم سننا ہے, وہ پاتے شرک میں, وہ آدمی شرک کی طرف جاتا. ایک چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں ایسی بن رہی ہیں اور آدمی بڑی نچلی سطح پر آ گئے, اور لوگوں کو شوق ہو گیا ایک دوسرے کو کافر 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 مجرم میں تبدیل کرنے کا. تو ذرا آدمی کو وسیع ضبط ہونا چاہیے, قوت برداشت ہونی چاہیے. اور بنیادی بات میں آپ سے کہہ دوں, انسانوں کی خیر خواہی کا جذبہ دل میں پیدا کرنا, بجائے اس کے کہ تم کسی کو کافر کہہ کر مجلس سے نکال دو, اسے قریب بٹھا کر پیار سے سمجھاؤ کہ کس شے کا نام کفر ہے اور یہ تمہیں زیب نہیں دے. تم اچھے آدمی ہو, معقول ہو, سمجھدار ہو, ان باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, تمہیں یہ زیب نہیں دیتی. ایک واقعہ ملتا ہے اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا, بادشاہ برائے نام تھی مسلمانوں کی, اور بادشاہ کی ایک کپی تھی قلعے میں. بادشاہ کی حکومت بھی قلعے تک تھی, باہر اس کی بھی کوئی نہیں سنتا تھا. اور قلعے میں جو بات چلتی تھی وہ بادشاہ بیگم کی چلتی تھی, جو کپی تھی بادشاہ کی, بوڑھی عورت تھی اور بڑی سخت مزاج تھی. تو ایک رواج تھا بی بی کسان پکانے کا, عورتیں روٹی اور گھی گوندھ کر چوری سی بنا کر اس میں کچھ میٹھا ڈال کر بانٹتی تھی کہ یہ بی بی کسان ہے اور اس میں بڑا ثواب ہے. تو چوری بنا کر کھلانا جرم نہیں ہے, لیکن جب آپ اس میں ثواب بتائیں گے تو ثواب بتانے کے لیے حضور کا ارشاد شرط ہے. پھر آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ حضور نے فرمایا اس طرح چوری بنا کر بانٹو تو ثواب ہے, پھر یہ بدعت بن جائے گی, خلاف سنت ہو جائے گی. تو وہ چونکہ اس عقیدے کے ساتھ تھی کہ اس سے بڑا ثواب ہے اور اس سے آخرت بنتی ہے, تو ایک دفعہ حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی پرزور تردید کی مسجد میں جمعہ کے خطبے میں. تو لوگوں نے جا کر بادشاہ بیگم سے شکایت کی کہ مولوی اسماعیل اس کی تردید کرتا ہے, وہ خود بانٹا کرتی تھی. تو اس نے بلا بھیجا, وہ شاہی ہلکارے آئے, مولانا کو صبح لے گئے, وہ پردے کے پیچھے بیٹھی تھی. تو انہوں نے کہا اسماعیل اسماعیل تم کسی کو معاف نہیں کرتے, تم نے بی بی کسانت سے بھی لوگوں کو روک دیا. انہوں نے کہا استغفر اللہ, میں کیوں روکا ہوں, میری کیا ضرورت ہے میں بی بی کسانت سے روکوں. انہوں نے فرمایا کل جمعے میں تو نے کہا ہے, لوگوں نے مجھے یہ بتایا. او انہوں نے اس کی بادشاہ بیگم میں نے نہیں, بی بی جی کے والد ماجد نے جو کچھ کہا میں نے لوگوں کو وہ بتایا, میں نے نہیں روکا, میری کیا حیثیت ہے بی بی کے سامنے. لیکن بی بی کے ابا حضور جو فرمائے وہ بات میں لوگوں کو بتاؤں تو اس میں میرا قصور تو نہیں, میں تو خادم ہوں اس بارگاہ کا, میرا حق بنتا ہے. تو اس کے بعد دل میں کھوک گئی, وہ کہنے لگی تیری بات تو حق ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے کیا فرماتے ہیں مجھے سمجھاؤ. انہوں نے جب سمجھایا تو اس نے حکمن بند کرا دی گئی. کیا بکواس تم لوگوں نے خلاف شریعت بنا رکھا ہے؟ جس کام کا حضور نے حکم نہیں دیا وہ تم ثواب کیوں کہتے ہو؟ ثواب بتانا تو حضور کا چال ہے. جب حضور نے نہیں بتایا کہ اس کام میں ثواب ہے تو تم کیوں کرتے ہو؟ تو یہ اس لیے ہوا کہ انہیں چڑ نہیں تھی کہ یہ کیوں کرتے ہیں, انہیں ہمدردی تھی کہ لوگ گناہ سے بچ جائیں. فتویٰ دینے والا محض اگر کسی پر روک ڈالنے کے لیے اسے کافر کہہ دے تو اسے اصلاح نہیں ہوتی. اس لیے انسانوں کے ساتھ جذب ہمدردی پیدا کریں اپنے دل میں, لوگوں کے لیے اپنے دل کو وسیع کریں اور انہیں یہ یقین دلائیں کہ ہمیں تم سے محبت ہے اور تمہیں تمہارے نقصان سے باخبر کرنا چاہتے ہیں, تم پر اپنے آپ کو مسلط نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم ہمارے غلام بن جاؤ, بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا رابطہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے اور آپ کی اطاعت تمہیں نصیب ہو جائے تو لوگ بات سنیں گے. بات
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبه محمد وعلى آله وصحبه. اللهم ربنا لا تعذبنا.